فجاءه الملك فقال اقرأ، فقلت ما انا بقارئ. ببركة ان الله ملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي وآله صلى الله عليه وسلم، صلاة وسلام عليك يا رسول الله. اللہ کی حمد و ثنا، نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب سب تکریم علیہ السلام و تسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ، اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے. عزیزان ملت،
محدثین و مفسرین اس بات کو لکھتے ہیں کہ غار حرا کا انتخاب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جد قریب حضور سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ نے فرمایا تھا، اور علامہ عبد الباقی علیہ رحمت زرقانی میں فرماتے ہیں کہ غار حرا کا انتخاب عبادت کے لیے سرکار کے دادا کرنے والے تھے. یہاں سے سرکار کے ابوین کریمین کا ایمان بھی واضح ہو رہا ہے کہ جس وقت سارا مکہ کعبۃ اللہ کے اندر بتوں کو پوج رہا تھا، تو حضرت سیدنا عبد المطلب کعبے میں جا کر عبادت نہیں کر رہے ہیں بلکہ اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں خلوت کے اندر، غار حرا کے اندر. تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہاں سے جو تہا پر غار حرا کی فضیلت واضح ہوتی ہے، وہاں پر علماء نے یہ لکھا ہے کہ سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ اس غار کے اندر عبادت کرتے تھے، اور یہ اس ایمان کی دلیل ہے کہ جس وقت پورے گویا کہ حرم کعبہ کو بتوں سے العیاذ باللہ ناپاک کرنے کی کوششیں وہ کر رہے تھے، تو آپ اپنی نماز اور اپنی عبادتوں کے لیے غار حرا کا انتخاب فرماتے تھے، اور وہاں جا کر گویا کہ عبادت فرمایا کرتے تھے، جو نماز بطور عبادت کی ہوتی تھی، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عز و انکساری کی جو تسبیحات ہوتی تھی وہ آپ وہاں پر پیش کرتے تھے. پتہ چلا کہ سارا مکہ مشرک تھا اور ان کی توجہ اپنے بتوں کی جانب تھی، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جد کریم مومن اور موحد تھے، وہ ان کے ساتھ اختلاط نہیں رکھتے تھے بلکہ اپنی عبادت کو جدا گانا غار حرا کے اندر ادا کرتے تھے۔ تو یہاں سے یہ پتا چلا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جد کریم موحد اور مومن ہیں۔ صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ غزوہ حنین جب لڑی گئی، غزوہ حنین جب لڑی گئی تو غزوہ حنین میں صحابہ کرام کی تعداد کثیر تھی، اور آپ نے طائف کے قریب اگر حنین کا وہ مقام دیکھا ہو جہاں جنگ لڑی گئی ہے، تو اس پورے میدان کے اندر چھوٹے 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 گویا کہ پہاڑی ٹیلے ہیں۔ صحابہ کرام علی مردوان گویا کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حنین کے اس مقام پر داخل ہوئے تو مشرکین نے اپنے آپ کو گویا کہ ان ٹیلوں کے پیچھے چھپایا ہوا تھا، اور جیسی سرکار داخل ہوئے تو انہوں نے اچانک حملہ کر دیا۔ جب انہوں نے اچانک حملہ کیا تو صحابہ کرام علی مردوان چونکہ حاضر دماغی نہیں تھی، اچانک وہ سامنے آ گئے تو انہوں نے اتنا زوردار حملہ کیا کہ صحابہ کرام میدان سے پیچھے ہٹنا شروع ہوئے۔ صحیح بخاری شریف کتاب المغازی موجود ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے نہ ہٹے۔ اس وقت سرکار اپنے ایک سفید دراز گوش پر سوار تھے، اور آپ نے نکیل لگاتے ہوئے اپنے دراز گوش کو کفار کے لشکر میں داخل کر دیا، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عباس سے کہا، اپنے چچا سے، کہ پکارو اور صحابہ سے کہو کہ کوئی پیٹ دکھا کے بھاگے گا نہیں بلکہ مقابلہ کرے گا۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی ہمت باندھنے کے لیے بڑی جرت کے ساتھ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خود گویا کہ کفار کے اس نرخے کے اندر داخل ہوئے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ جب دشمن کو ڈرایا جاتا ہے تو دو چیزیں ہیں، پہلے اس کو زبانی دھمکی دی جاتی ہے، اگر وہ زبانی دھمکی سے خاموش ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر اس کے اوپر اسلحہ یا ہاتھ اٹھایا جاتا ہے۔ اب سامنے کفار موجود ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ان کے نرخے کے اندر داخل ہو گئے، اور سرکار نے ان کو ڈراتے ہوئے فرمایا کہ میں بھاگنے والا نہیں ہوں، میں بھاگنے والا نہیں ہوں، ان النبی کی اللہ کذب۔ سرکار پہلے زبانی باتوں سے ان کو ٹھنڈا کر رہے ہیں اور ان کو مرعوب کر رہے ہیں، اور سرکار نے اس وقت اپنی تلوار کو لہراتے ہوئے، بخاری میں موجود ہے یہ شعر پڑا ہے، سامنے کفار ہے، کفار کے سامنے سرکار اپنا تعارف کیسے پیش کر رہے ہیں، ان کو ڈرا رہے ہیں کیسا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر کسی کی لڑائی ہو جائے تو وہ کہتا ہے کہ جانتا ہے میرا کس تنظیم سے تعلق ہے، میرا کس برادری سے تعلق ہے، تاکہ سامنے والا فریق مخالف خود یہ جملے سن کر لڑائی تک بعد گویا کہ سامنے نہ آ سکے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کفار پر یہ روب ڈالتے ہوئے یہ شعر ارشاد فرمایا کہ ان النبی جو لا کذب انا ابن عبد المطلب، یہ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ ان النبی جو لا کذب، تم کیا سمجھتے ہو میں میدان چھوڑ کر بھاگ جاؤں گا، ان النبی جو لا کذب، میں سچا نبی ہوں جھوٹا نہیں، وانا ابن ان النبی جو لا کذب وانا ابن عبد المطلب، اور میں کون ہوں، میرے رگو پہ کے اندر عبد المطلب کا خون موجود ہے اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میدان چھوڑ کر بھاگوں گا نہیں۔ تو دیکھیں کفار کے منہ پر اپنے دادا کا نام لے رہے ہیں، اور نبی کسی کافر کی تعریف نہیں کرتا، نبی کسی کافر کی مدح و ثنا نہیں کرتا، اور جبکہ کفار سامنے موجود ہوں ان کے منہ پر اپنی غیرت کو اور اپنی افادیت کو اور اپنی شجاعت کو سرکار جو ثابت کر رہے ہیں، ایک طرف اپنے آپ کو نبی کہہ رہے ہیں، ایک طرف اپنے آپ کو عبد المطلب کا بیٹا کہہ رہے ہیں، اور دونوں پلوں میں کہ جہاں آپ اپنے آپ کو نبی ہونے پر فخر محسوس کر رہے ہیں، وہیں آپ اپنے دادا کی طرف منسوب ہو کر فخر محسوس کر رہے ہیں۔ امام سیوطی نے فرمایا کہ اب جس کا دل کالا یا ابلیس کا ڈیرا بن چکا ہوگا، وہ سرکار کے دادا یا سرکار کے ابوین کریمین کے ایمان میں شک کرے گا، ورنہ رسول کریم جو سب سے بڑے موحد ہیں وہ خود فرماتے ہیں کہ انا نبی جو لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں سچا نبی ہوں جھوٹا نبی نہیں، اور میں کون ہوں، میں ابن عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ یہ سننے کے ساتھ کفار پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے۔ تو یہاں سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سرکار اپنے دادا کا نام کتنی فخر سے لے رہے ہیں اور کفار کے منہ پر لے رہے ہیں۔ اب تو بہت بڑا کوئی شیطان طبیعت کا ہوگا العیاذ باللہ کہ جو سرکار کے والدین کریمین کی طرف یہ غلیظ نسبت پیش کرے گا کہ ان کو ایمان نہیں پہنچا۔ معاذ اللہ اللہ مالی قاری سے ایک سو ہو گیا تھا، لیکن آخری عمر میں انہوں نے رجوع کر لیا اور توبہ کر لی، اور انہوں نے کہا کہ جناب مجھ سے یہ ہو تو گیا ہے لیکن میں امام جلال الدین سیوطی کے موقف کی طرف چلا جاتا ہوں۔ ہوا یہ کہ جنہوں جب انہوں نے فتویٰ دیا تھا تو یہ سیڑھی سے اتر رہے تھے، اس دوران ہی فتویٰ دینے کے بعد کچھ دنوں کی بات ہے، اپنے گھر کے اوپر زینے سے اتر رہے تھے، گر گئے، ان کی ٹانگ جو ہے ٹوٹ گئی۔ علماء نے کہا تیری ٹانگ اس لیے ٹوٹی ہے کہ اس نے تو نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ابوین کریمین سے متعلق یہ بات کی ہے، حالانکہ آپ کا نظریہ گستاخی کا نہیں تھا، ایک تحقیق کا تھا، روایت آپ تک نہیں پہنچی، آپ نے علماء کے سامنے یہ بات رکھی تو انہوں نے امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمت کی کتابیں ان کو مہیا کی، تو اپنی کتاب جو حضرت علامہ علی قاری کی زندگی کی آخری کتاب ہے شرح الشفا، قاضی یاس کی شرح جو انہوں نے لکھی ہے شرح الشفا للعلامہ علی قاری، اس میں آپ نے فرمایا کہ میری آنکھیں روشن ہو گئی، میں امام سیوطی کی طرف گویا کہ رجوع کرتا ہوں اور اس بات کو مانتا ہوں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جملہ آبا و اجداد جو ہے وہ مومن ہے اور موحد ہے. اور ایک بات تو یہ ہے، نبی کو اللہ رب العزت، جس طرح کہ میں بار بار عرض کرتا رہا ہوں کہ نبی کو اللہ رب العزت دو معجزات عطا فرماتا ہے، ایک معجزہ، معجزہ کس کو کہتے ہیں جس کی مثال لانے سے دشمن عاجز ہو جاتا ہے، ایک معجزہ تو وہ جو اس کے ہاتھ سے ظاہر ہوتا ہے، ایک معجزہ وہ جو اس کے نسب کا ہوتا ہے، یعنی جو نبی کر کے دکھائے ایسا کوئی کر نہیں سکتا، اور نبی کا جیسا خاندان ہے ایسا خاندان کسی کا نہیں. تو گویا کہ نبی کو اللہ رب العزت ہر اس چیز سے، عقیدہ نبوت میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں کہ اللہ نبی کو ہر اس چیز سے مبرہ اور پاک رکھتا ہے جس سے کوئی تانا کر سکے، جس سے گویا کہ گھن آ سکے، جس سے گویا کہ نفرت پیدا ہو سکے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے جوتوں میں اور آپ کے قدموں میں پلنے والے لوگ، آپ کے نالین کی بھیک پانے والے لوگ فاروق اعظم اور غوث اعظم جیسے ہو گئے، اور آپ جس سیدہ کے صدف اقدس میں نو مہینہ جلوگر ہو انہیں ایمان نصیب نہ ہوا ہو. یہاں پر اشاق نے بڑی پیاری بات کی، امام سیوطی نے بھی فرمائی ہے، فرمایا نبیوں کی تو ایسی عظمت ہے کہ اگر ان کے آستانوں پر، اور صالحین کی ایسی عظمت ہے کہ ان کے آستانوں پر اگر کتا بھی آ کر بیٹھ جائے تو رب کریم اسے بھی جنت میں داخل کر دیتا ہے. کا دیکھا نہیں تم نے کہ یونس علیہ السلام جس مچھلی کے پیٹ میں ہے اور جس نے کنارے پر لا کر آپ کو گویا کہ اگل دیا، اللہ رب العزت نے حضرت یونس علیہ السلام کا جسم اس سے مس ہوا، اس کی حرمت سے رب کریم نے اس مچھلی کو جنت میں داخل کر دیا. حضرت عزیر جس دراز گوش، جس خچر پر سواری کرتے تھے، اس خچر کو خدا نے جنت میں داخل فرما دیا، اس لیے کہ نبی کا جسم جس پر لگا تھا، یونس جس کے پیٹ میں رہے وہ جنتی ہو جائے، عزیر کا جسم جس خچر سے لگ جائے وہ جنتی ہو جائے، امام الانبیاء ساری کائنات کو فیض کی بھیک بانٹنے والا میرے آقا جس کے صدف اقدس کے اندر نو مہینہ جلوگر ہو وہ مومنہ نہ ہو، وہ جنتی نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بات یہاں پر کر کے سرسرے گزر جاتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ ہونا کہ ایسا بولا کس نے ہے، ایسا بولتا کون ہے. حضرت گرامی، بڑی دل خراش عبارت ہے، اور وضاحت کے لیے، تحقیق کے لیے، تنقید مقصود نہیں ہے، کیونکہ جو چیز لکھ کر دے دی جاتی ہے تو اس کو شائع کر دیا جاتا ہے تو اس سے لوگ ہدایت لیتے ہیں، اگر صحیح چیز ہے تو ہدایت ہے، بری چیز ہے تو گمراہی ہے، اس کو بیان کیا جاتا ہے، اس کو فرقہ واری تو نہیں کہتے، ورنہ یہ سارے مکتبوں کو آگ لگا دیا جائے، اس کو بند کر دیا جائے، پریس کو ختم کر دیا جائے، بات صرف زبانی رہ جائے، تحریری نہ ہو. آپ عقلمند لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ جانتے ہیں جب کتاب لکھ دی جاتی ہے تو اس کا ریفرنس اور حوالہ دیا جاتا ہے، اور وہ دینا کسی کی مذمت نہیں ہوتی ہے بلکہ اس کو واضح کرنا ہوتا ہے. اس پیمانے میں عرض کر رہا ہوں کہ دیوبندی مذہب کے سب سے بڑے مولوی صاحب رشید احمد گنگوہی، کہ جس نے دیوبندی مذہب کی بنیاد رکھی ہے، ان سے فتاوی رشیدیہ میں کسی نے پوچھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین مومن تھے، وہ لفظ دوسرا میں نہیں کہہ سکتا، یہ شخص حضرت امام اعظم کی طرف جھوٹ بولتا ہے. اور رشید احمد گنگوہی نے اپنے فتاوے میں لکھا، ان کے علماء جانتے ہیں کہ اس نے غلط بات بولی ہے، لیکن آج تک اس کتاب کو چھاپتے ہیں اور اس غلی شخص کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، اپنا مقتدا کہتے ہیں، لیکن قرآن نے یہ کہہ دیا ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر شخص کو ہم اس کے مقتدا کے نام سے اٹھائیں گے. فردن فردن کسی کا عمل نہیں دیکھا جائے گا، جس کو وہ ماننے والا ہوگا، جو اس کے گرو کا ٹھکانہ ہوگا وہ اس کے چیلے کا ٹھکانہ ہوگا. گویا کہ یوم ندعو، ایک دن ایسا آنے والا ہے، ندعو ہم پکاریں گے، بلائیں گے، جمع کر دیں گے، کل اناس، ہر انسان کو، بھی امام ہی، اس کے مقتدا کے نام پر، اس کے امام کے نام پر. اس لیے قرآن نے کہا کہ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اس لیے کہ جب ان سچوں کا نام لیا جائے گا تم کھوٹے ہوں گے، ان کی محبت کے صدقے تمہیں بھی سچوں کے ساتھ ملا دیا جائے گا. تو فرمایا اس لیے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کی معیت میں ہو جاؤ، تاکہ ان کی صحبت کی برکت سے تمہارے عیبوں پر بھی خدا پردہ ڈال دے اور تمہارے گناہوں کو نیکی میں تبدیل کر دے. تو میں یہ تحقیق کے لیے، آپ درس بخاری اور سیدنا امام بخاری کے روحانی فرزند ہیں، آپ کا یہ حق ہے کہ جو بات یہاں سنیں اس کو آگے بڑھائیں. اور تحقیق کے لیے، اب یہاں پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اشارہ فرماتے ہیں، احادیث کثرت سے موجود ہے کہ میں ہمیشہ پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا ہوں. پاک پشتوں سے پاک رحم منتقل ہوتا رہا ہو. قرآن کیا کہتا ہے سرکار کے والدین سے متعلق؟ لوگ کہتے ہیں کہ جناب لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے چھوڑ دیا. سرکار مصلی پر کھڑے ہیں, اللہ نے آیت نازل فرمائی, محبوب الذی یراک حین تقوم, محبوب تیرا رب تجھے کیسے چھوڑ سکتا, جب تو قیام کرتا ہے نا تب بھی تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہوتا ہے. الذی تیرا رب وہ ہے, یراک جو دیکھتا ہے تجھے, حین تقوم کہ جب تو قیام میں ہوتا ہے. محبوب وہ تو تیرے عشاق غلام بھی تجھے دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن رب کا دیکھنا ان سے جدا ہے, ان سے ہٹ کر ہے. وہ تو تجھے مصلی پر دیکھ رہے ہیں نا, لیکن تیرا رب تجھے کب سے دیکھ رہا ہے؟ تو فرمایا الذی یراک حین تقوم, محبوب تیرا رب تجھے مصلی پر جب تو اس کی تکبیر کو بلند کرتا ہے, اس کی تقدیس کو بلند کرتا ہے, اس کی کبریائی کے گویا کے نعرے بلند کرتا ہے, تو تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہوتا ہے. ابھی سے نہیں دیکھ رہا, وہ تقلبک فی الساجدین, تو جب ساجدین کی پشتوں میں بدل رہا تھا تب بھی دیکھ رہا تھا. تو یہاں پر حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ساجدین, سرکار کے والدین کو ساجدین کہا گیا. قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ تقلبک فی الساجدین, یہ کہ جناب کہ جب تو ساجدین کی پشتوں میں منتقل ہو رہا تھا. حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر تمام تفاسیر کتاب میں موجود ہے, انہوں نے فرمایا کہ الساجدین ای المومنین, کہ مومنین کی پشتوں میں جب تو منتقل ہو رہا تھا. فرمایا اس سے کیا مراد ہے؟ تفسیر مظہری سے لے کر آخری زمانے کی ساری تفاسیر اٹھا کر دیکھیں. فرمایا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان آباء النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلہم مومنون, قرآن نے یہ ثابت کر دیا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب پاک سیدنا عبداللہ سے لے کر اور سیدنا آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک سارے کے سارے مومنین اور موحد ہیں, سارے کے سارے مومنین اور موحد ہیں, ان تک ایمان پہنچا, خدا کو ماننے والے ہیں. میں چیلنج کرتا ہوں ان کو کہ جن کے نزدیک تحقیق نہیں. مودودی صاحب اس میدان میں بڑے گویا کہ اچھلتے ہوئے پہلوان نظر آتے ہیں, لیکن صرف پہلوانی ہے, دعویٰ کچھ نہیں. میں نے کہا کہ جناب میں نے تو سرکار کے ایمان کی بات کی, ایک بار تم نے ان کے ایمان کی نفی کی ہے, کل قیامت کے دن تو فیصلہ ہو جائے گا کہ سرکار اپنے والدین کے لیے ایمان کی بات سننے کو پسند فرماتے ہیں. ایک فیصلہ ہے, دلائل تحقیق کو ایک طرف رکھیں, سرکار اپنے والدین کی ایمان کی بات کو سننے کو پسند فرماتے ہیں, یا جو ان کے ایمان کی نفی کر رہا ہے معاذ اللہ اور ان کو قریش مکہ کے مشرکین کے ساتھ علیاذ باللہ کھڑا کر رہا ہے, ان کے ساتھ بنا رہے ہیں؟ یہ فیصلہ تو انشاءاللہ میرا اور تمہارا قیامت کے دن ہوگا. انشاءاللہ ہمارا فیصلہ یہ تو ہوگا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کس چیز میں خوش ہوتے. ایک بار قرآن یہ کہتا ہے کہ اہل جنت کو جب جنت میں ڈالا جائے گا تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی نہ ہوں گی, وہ جنت کی ساری نعمتیں پا لیں گے. لیکن اللہ فرمائے گا ہاں تمہارے والدین اور تمہاری اولادوں کو تمہارے ساتھ کرنا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے نبی کے کلمہ پڑھنے والے اپنے والدین اور اپنے بچوں کے ساتھ جنت میں ہوں گے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں ہوں اور ان کے والدین جنت میں نہ ہوں؟ یہ ایسے بنیادی سوالات ہیں کہ ان کے پورے ایوان ہل کر رہ جاتے ہیں. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ کس زبان سے سرکار کے والدین کے متعلق یہ مغلظات بکی جاتی ہے, تو دیوبندی مذہب کی مسلم بزرگ ہے رشید احمد گنگوئی صاحب, ان کا فتاوی رشید, اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ آپ کے والدین کافر تھے العیاذ باللہ. یہ غلیظ عبارت لکھی ہے. میں کہتا ہوں اس پر کوئی ایک دلیل پیش کر دی جائے, کوئی ایک دلیل نہیں پیش کی جا سکتی. خود اپنے آبا و اجداد سے متعلق کوئی خبر نہیں ہے, ان کی غلیظ کرامتیں اپنی کتابوں کے اندر نقل کی ہے. خود تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ جناب اشرف السوانح کے اندر کہ میرے دادا جو تھے وہ رامپور میں عرس میں جایا کرتے تھے. کہاں جاتے تھے؟ لیکن دادا اس کا تھا نا, تو اس کی تعریف دیکھیں. اب عرس میں جایا کرتے تھے, تو میں نے کہا آپ تو عرس کو شرک کہتے ہیں, لیکن پھر اس کو بیان بھی کرتے ہیں. کہتے ہیں یوں ہوا کہ ایک دفعہ عرس میں ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا, لوگوں سے مال و زیور چھینا, میرے دادا کے پاس تلوار تھی. اس واقعے کو غور سے سنیں, یہ فرقہ واریت نہیں ہے, لکھا گیا ہے, یہ چھپا گیا ہے, یہ عقیدہ بنایا گیا ہے, تو اس کو بیان کرنے میں حرج کیا ہے؟ اگر بات غلط ہے تو سامنے بیٹھ کر گفتگو کر لی جائے, دیکھ لی جائے, اصلاح ہو جائے یا اصلاح کر لی جائے, دونوں معاملات ہو جائیں. لیکن یہ ساری باتیں جس پیرائے میں کی جا رہی ہے, یہ سیدہ آمنہ اور سیدنا عبداللہ کی محبت کے تحت کی جا رہی ہے. جس کو اگر تھانوی سے بڑا درد ہو رہا ہوگا تو دیکھیں گے کل قیامت کے دن جو سرکار کے والدین کی ایمان کی نفی کرتا تھا وہ کھڑے ہو کر کہتے کہ میرا خاتمہ اس کے ساتھ ہو جائے, اور ہم یہ کہتے کہ ہمارا خاتمہ امام سیوطی کے ساتھ ہو, ہمارا خاتمہ حضرت امام اعظم کے ساتھ ہو, حضرت امام راضی کے ساتھ ہو, شاہ ولی اللہ صاحب کے ساتھ ہو, شاہ عبدالعزیز صاحب کے ساتھ, شاہ عبدالحق محدث, جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کے ایمان پر ایسے مصر ہیں کہ اتنی بھاری بھرکم دلائل سے انہوں نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ یہ ساری جماعت 40 دن لگا کر بھی اس کی ایک خاشاک کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. حضرت گرامی کہتے ہیں کہ جناب جب ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا, تھانوی صاحب کہتے ہیں تو میرے دادا کو شہید کر دیا, اب مرنے والا اپنا باپ تھا, کہتے دادا کو شہید کر دیا. اردو میں کتاب ہے, چھپتی ہے, مارکیٹ میں بکتی ہے, ان کی مسجدوں میں جا کے آپ دے سکتے ہیں, مجھے لے جائیں ان کو لے آئیں, بات واضح ہو جائے صرف آپ کے ایمان کے لیے کہ ایمان ذات مصطفیٰ ہے. شاعر مشرق نے داڑھی کٹائی لیکن ان سے بڑا مومن بن گیا, یہ داڑھی رکھ کر ایمان کو نہ سمجھ سکے. وہ کہتا ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. کتنی بڑی بات کی ہے کہ جناب سجدے میں سر رگڑ رگڑ کر شامی کباب بھی بنا لیں گے تو اس مقام کو نہیں پہنچ سکتے جہاں شاعر مشرق بول رہا ہے. وہ کہتے ہیں جناب کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, ارے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. یعنی وہ اس نسبت کو سمجھ گیا کہ جناب دنیا میں خدا کی بارگاہ میں اگر کوئی چیز مقتدر اور قدرت کی نظر میں اگر کوئی معزز ہے تو نسبت رسول سے ہے, محبت رسول سے ہے. لیکن جناب یہ نہ سمجھ سکے تو میں نے کہا جناب وہ تو اگر اس نے شیئر کیا ہے تو یہی اس کی مغفرت کے لیے شاید کافی ہو جائے کہ جو یہ بات انہوں نے کر دی ہے کہ جناب کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. کہتے جب میرے دادا کو شہید کر دیا گیا تو کئی سال بعد رات کے 12 بجے ہمارے دروازے پر دستک ہوئی. دروازہ کھولا گیا تو دادا صاحب کھڑے ہوئے. دادا کھڑے نہیں ہے, گرما گرم تھیلی میں مٹھائی بھی لائے ہوئے ہیں. تھانوی صاحب کہتے ہیں مٹھائی لائے ہوئے, اندر آ گئے اور اندر آنے کے بعد مٹھائی پیش کی. آپ ذمہ دار ہیں, اس کو بیان کریں گے آگے کہ جو سرکار کے والدین کے مسئلے کو بیچ چوراہے پر اتارتا ہے تو ذرا ان کا بھی تو نصب حسب بتایا جائے نا کہ ان کی اوقات اور حیثیت کیا ہے. یہ تو بات میں نہ بیان کرتا کہ سرکار کے والدین کا مسئلہ نہ ہوتا. حضرات گرامی میں نہ کسی کو خوش کرنے کے لیے بول رہا ہوں نہ کسی کو ناراض کرنے کے لیے بول رہا ہوں, میں ابوین کریمین کی خدمت میں نذرانے عقیدت پیش کرنے کی غرض سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ کل قیامت کے دن ان کے چشمان کرم کی بھیک مجھے بھی نصیب ہو جائے. حضرات گرامی کہتے ہیں کہ مٹھائی کا ڈبہ تھا, لوگ حیران ہوئے کہ جناب دادا آئے تو آئے گرما گرم مٹھائی بھی لے کر آئے, کہنے لگے کھاؤ کھاؤ, بات بھی کرتے ہیں. بغداد سے غوث اعظم نہیں آ سکتے لیکن رامپور سے تھانہ بھون دادا آ سکتے ہیں اور وہ 350-350 کلومیٹر کا سفر طے کر سکتے ہیں. تھانہ بھون بہار کے قریب ہے اور جو ہے کہ کانپور جو ہے وہ مہاراشٹر کے پاس آتا ہے, صوبے کو تبدیل کر کے وہاں پر وہ آ سکتے ہیں تو کوئی شرک لازم نہیں آتا. لیکن داتا صاحب یا غوث اعظم سے متعلق یہ عقیدہ شرک, ہم نے کہا کیوں کہا وہ ہمارے دادا نہیں ہیں, وہ ہمارے دادا نہیں ہیں, اور اگر وہ ہمارے ابا اور دادا ہوتے تو ان کے بارے میں بھی کچھ لکھ دیا جاتا. کہتے کہ جناب جو مٹھائی کھلائی گئی تو کہا کہ دیکھو کسی کو بتانا نہیں کہ میں آیا تھا. دادا کہتے ہیں کسی کو بتانا نہیں کہ میں آیا تھا, اگر نہیں بتاؤ گے تو روزانہ آؤں گا اور مٹھائی لاؤں گا. تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ روزانہ آؤں گا اور مٹھائی لاؤں گا. کہتے ہیں جناب 2-3 دن جب مٹھائی کھانے لگے تو محلے والے کہنے لگے خیر تو ہے بڑی مٹھائی آ رہی ہیں. تو کہا جب علاقے میں جب لوگوں کی چون چرا شروع ہوئی, مسجد ہے کیا عرض کروں, چون چرا شروع ہوئی تو کہتے ہیں کہ پھر ہوا یہ کہ اظہار کرنا پڑا کہ نہیں نہیں وہ دادا لے کر آتے ہیں. تو کہا جب ہم نے اس راز کو افشا کر دیا تو دادا نے آنا چھوڑ دیا. میں نے کہا تیرے کو تیرا دادا مبارک ہو اور ہمیں سرکار کے دادا سیدنا عبد المطلب کا قرب اور ان کے چشمان کرم کی بھیک مبارک ہو. حضرت گرامی سرکار کی صلاۃ والسلام کے والدین سے متعلق یہ فرمایا گیا کہ وہ تقلب کے ساجدین, قرآن نے ان کو ساجدین کہا ہے. مختصر یہ کہ غار حرا, سرکار غار حرا میں خلوت اختیار فرمایا کرتے تھے اور غار حرا کے انتخاب کرنے والے سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ و ارداہ عنہ. کہ آپ نے سورہ فیل کا واقعہ نہیں سنا کہ جب ابرہا ہاتھی والا جب آیا تو کہا عبد المطلب میں نے تم تو اپنی بکریوں کی اور مویشیوں کی بات کر رہے ہو, اپنی بکری اور مویشیوں کی بات کر رہے ہو, میں نے تو سوچا کہ میں نے جو تمہارے رب کے کعبے کی طرف حملہ کرنا ہے شاید تم قریش کے والی ہو تو اس کی بات کرنے آؤ گے. ساری تاریخ کی کتابوں میں بات لکھی ہوئی ہے, مستند بات. حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ بکریاں میری تھی ان کا پوچھنے آیا ہوں, کعبہ خدا کا ہے خدا جانے گا. تو جس کا عقیدہ یہ ہو اس کو تم مشرک کہتے ہو, جس کو خدا پر اتنا بھروسہ ہو کہ تو کعبے کا کر کچھ نہیں سکتا. میں تو اپنی بکری اور گویا کہ مویشیوں سے پوچھنے اس لیے آیا کہ یہ میری تھی اور تیرا ہی عزم ہے کہ تو کعبے کو توڑے گا تو میں بھی دیکھتا ہوں اور تو بھی دیکھ لینا, اس لیے کہ کعبہ کا رب خود کعبے کی حفاظت کرے گا. تو یہ آپ کا عقیدہ ہے, یہ نہیں کہ بت حفاظت کریں گے. فرمایا کہ کعبے کا رب خود کعبے کی عبادت کرے گا. اور ایسی کئی کلمات ہیں کئی کلمات ہیں جو آپ کی ایمان میں ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ سیدہ آمینہ نے اپنے وصال کے وقت جو شعر جو نعت سرکار کی پڑھی تھی کہ انت مبعوث الی الانام فی حل والحرام, یہ آپ نے جو شعر پڑھا تھا حضرت شفا کو بلا کر کے ابوا کے قریب جب آپ پہنچی ہیں مدینے سے لوٹ کر, یہاں پر آپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی, سرکار کو قریب میں لیا اپنی گود میں لے کر عبد الرحمن بن عوف کی والدہ سبحان اللہ سیدہ شفا سلام اللہ علیہا کو سیدہ آمینہ نے کہا کہ شفا میرے اس بچے کا خیال رکھنا کیونکہ اس کی ولادت کے وقت میں نے وہ کرامتیں دیکھی ہیں اور میرا دل یہ کہتا ہے کہ یہ نبی بنا کر مبعوث کیا جائے گا اور یہ حل کی طرف بھی نبی ہوگا اور حرم کی طرف بھی نبی ہوگا. کہ انت مبعوث فی المنام مار انت مبعوث الی الارام ان صح ما رأیت فی المنام, فرمایا کہ ان صح ما رأیت فی المنام, میں نے جو خواب میں دیکھا ہے وہ سچ ہے تو انت مبعوث الی الانام, کہ تو خدا کی خلق کی طرف نبی بنا کر بھیجا جائے گا. یہ شعر ابن کثیر نے بھی لکھا ہے, سب نے لکھا ہے کہ سیدہ نے اپنے وصال کے وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے قریب لے کر اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے گیسوؤں کو سنارتے ہوئے سیدہ کو یہ وصیت فرمائی تھی شفا کو کہ یہ میرا بیٹا ہے تم دیکھنا. اور یہ شعر میں آگے جملے میرے ذہن میں نہیں, اس کا ترجمہ یہ آتا ہے جس ابن کثیر میں بھی لکھا ہے کہ فرمایا کہ شفا تم دیکھنا کہ خدا کی ساری خلق ہوگی وہ جمع ہو کر میرے اس لال کے قدموں میں آئے گی, میرے سلال کے قدموں میں آئے گی. ایک دفعہ درود پاک پڑھ کر میرے آقا کی والدہ کے سارے ثواب کے لیے باواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و نبینا و کریمنا و شفینا و مولانا محمد الباری کی صلی اللہ علیہ وسلم. دلائل اپنی جگہ پر, وہ فیصلہ اپنی جگہ پر کہ کل قیامت میں تو سرکار کا سامنا تو ہوگا نا, جس طرح وہ کہتے ہیں یزید حق پر تھا, ہم نے کہا اٹھا کر دعا کر لے کہ تیرا حشر خدا یزید کے ساتھ کرے, اور ہم ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں اللہ ہمارا حشر حسین کے ساتھ کرے. فیصلہ کر لو, نہ دلائل نہ مناظرہ نہ مباحثہ نہ مجادلہ, اور یہاں بھی فیصلہ کر لو کہ کل قیامت کے دن خدا تجھے سرکار کے والدین کے ایمان کی نفی کرنے والوں میں اٹھائے اور ہمیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ایمان کے والدین کے ایمان کی تعریف اور اس کی تمہید کرنے والوں میں اٹھائے. قیامت کے لیے فیصلہ چھوڑ دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ خدا کے عذاب سے کون شکار ہوتا ہے اور خدا کی نعمتوں سے کون بہرہ مند ہوتا ہے. فرماتے فتح فیتحنس, سرکار غار حرا میں جاتے اور وہاں پر عبادت کرتے. یہ اگر باب تفاعل سے لیا جائے, ایک ایک لفظ کی تشریح چل رہی ہے, فیتحنس کہ آپ وہاں پر عبادت کرتے, تحنس کو اگر باب تفاعل سے لیا جائے تو باب تفاعل جو عربی گرامر میں ایک باب ہے جس میں سلب اور نفی کی بات زیادہ پیدا ہوتی ہے, تو معنی یہ ہوگا کہ خلاف شان کام سے اجتناب اور شایان شان کام میں انہماک, یعنی جو خلاف شان کام ہے اس کو چھوڑ دینا اور جو شایان شان کام ہے اس کو لے لینا. حضرت ابن شہاب زہری نے فرمایا اس کا معنی ہے تحنس ای تعبد, کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا کے اندر عبادت فرمایا کرتے تھے. یہاں پر ایک لفظ حدیث پاک کے اندر یہ آیا کہ پھر جب کوئی کھانے کی چیز ختم ہو جاتی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام قبل ان ینزع الی اہلی, اپنے اہل کی طرف لوٹتے. یہاں پر لفظ اہل استعمال ہوا ہے, اہل اور آل یہ ایک ہی معنی میں ہے, اہل اور آل یہ ایک ہی معنی میں ہے. اس کا معنی ہوتا ہے گھر والے, گھر کے جو لوگ ہیں وہ, اور یہاں بالاجماع مراد ہے کہ اہل سے مراد سیدہ خدیجہ ہے. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت میں سرکار کی ازواج نہیں آتی, ان کا سب سے بڑا جواب یہ بنتا ہے, کیونکہ یہ روایت اصول کافی وغیرہ کے اندر بھی ہے اور اس میں یہ لفظ موجود ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اہل کی طرف لوٹتے, اور یہاں سے اہل سے بلا کسی گویا کہ تبصرے کے سیدہ خدیجہ مراد ہے. تو یہاں پر اہل سے پتا چلا کہ اہل بیت میں آپ کی ازواج ہیں. جی اہل بیت میں سیدہ فاطمہ ہے, امام حسن ہے, امام حسین ہے, پنجتن پاک, ہم نے کہا ہے, لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب کسی کو دعوت دی جائے اور اس سے کہا جائے اپنے اہل خانہ کو لے آنا, وہ بچے کو لے کر آئے اور کہے یہ میرا اہل خانہ ہے, یہ بات کبھی مکمل ہو سکتی ہے؟ اس کی بیویوں کو اسے نکال دیا جائے, بچے کو اہل خانہ کہہ دیا جائے, یہ بات کیسے مکمل ہو سکتی ہے؟ تو قرآن نے یہ کہا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ اے نبی کے اہل بیت تم سے ہر گندگی کو دور کر دے. اس میں سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا، خاتون جنت، امام حسن، امام حسین، مولا علی اور یہ تمام داخل تو ہیں، لیکن اولین طور پر اس میں داخل سرکار کی ازواج ہیں. اس لیے کہ 22 پارے کا اگر آپ مطالعہ کریں کہ 22 پارے کے پہلے سطر پر جو گویا کہ یہ آیت ہے، یہ اوپر سے لے کر نیچے تک سارا خطاب ازواج مطہرات سے ہی ہو رہا ہے. وَمَنْ يَقْنُتْ کہہ کر گویا کہ سارے مؤنث کے صیغے لائے جا رہے ہیں. قرنا فی بیوتکن، یہ ساری مؤنث کی ضمیر لانے کے بعد اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیحذیب عنکم الرجس. تو قرآن کے شروع بیان کو دیکھیں تو یہاں سے کوئی مراد نہیں ہو سکتا. اگر کوئی مراد ہے تو سرکار کی بیویاں ہیں. اور یہ ملا باقر مجلسی نے اپنی کتاب میں قبول کے اس بات کو کہ سب سرکار لوٹ کر آتے، سیدہ خدیجہ سامنے ہوتی تو سرکار انہیں سلام کیسا کہتے؟ سرکار فرماتے السلام علیکم یا اہل البیت. یہ ملا باقر مجلسی نے بھی لکھا ہے اپنے خطبے میں کہ جناب سرکار جب لوٹ کر آتے اور سیدہ سامنے ہوتی، سیدہ خدیجہ، تو سرکار ان کو جواب دے سوال سلام کرتے تھے کہ السلام علیکم یا اہل البیت. تو یہاں سے پتا چلا کہ اہل بیت میں ازواج داخل ہیں. امام حسن بھی اہل بیت میں، امام حسین بھی اہل بیت میں، حضرت مولا علی بھی اہل بیت میں، حضرت سیدہ فاطمہ بھی اہل بیت میں، اور ہماری مائیں امہات المومنین ساری کی ساری بدرجہ اولا اہل بیت میں ہیں. تو یہاں سے کہ سرکار اپنے اہل کی طرف لوٹتے تھے. سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ سرکار غار حرا میں عبادت کیا کرتے تھے؟ غار حرا میں عبادت کیا کرتے تھے؟ علماء نے اس پر کئی اقوال لکھے ہیں، لیکن علامہ عینی کی بات عقل کے قریب ہے. فرمایا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے الہام اور القاء کے ذریعے بتا دیا تھا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. اس لیے کہ یہ جو غار حرا میں جو وحی آ رہی ہے، جو حدیث ہماری چل رہی ہے، یہ تو 17 رمضان المبارک کی بات ہے. 17 رمضان المبارک کی بات ہے، پیر کا دن ہے. پیر کے دن کو دیکھو، واقعی میں پیر ہے یہ. پیر کا دن واقعی میں پیر ہے. سرکار پیدا ہوئے تو پیر کا دن تھا، اور قرآن جو اتر رہا ہے تو پیر کا دن تھا. معلوم پڑا کہ اسلام واقعی میں پیروں ہی کا مذہب ہے. اس پر سرپرستی کرنے والے پیر ہی ہیں کہ دیکھیں دین بھی جو آ رہا ہے، یوم جو آ رہا ہے وہ پیر ہی کا دن ہے. تو 17 رمضان المبارک میں، مختصر طور پر کہ 17 رمضان المبارک میں سرکار پر یہ وحی اتری ہے. لیکن علماء نے یہ لکھا ہے کہ سچے خواب جو فرمایا نا میری ماں سیدہ عائشہ نے کہ سرکار پر وحی کی ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی، تو یہ سچے خوابوں کا سلسلہ 6 مہینے سے شروع تھا. کتنے؟ اب رمضان سے اگر آپ 6 مہینہ پیچھے چلے جائیں تو ربیع الاول آتا ہے. رمضان سے اگر آپ 6 مہینہ پیچھے چلے جائیں تو ربیع الاول آتا ہے. تو سرکار پر گویا کہ وحی کی ابتدا ربیع الاول سے شروع ہوئی. اور قرآن جو اترا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، وہ رمضان میں اترا ہے. اور علماء نے یہ لکھا ہے کہ 6 مہینے سے وہ رؤیہ صالحہ، سچے خواب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو جو دکھائے جا رہے تھے، اس کی مدت جو تھی وہ 6 مہینے تھی. اور 6 مہینے رمضان میں جیسی 17 تاریخ پر پہنچتے ہیں، ثم جاء الحق وهو فی غار حراء، اور وہ حق آ گیا جو 6 مہینے سے جس کے بارے میں بتایا جا رہا تھا، اور اس وقت میرے آقا غار حراء کے اندر تھے. تو 6 مہینے کا یہ خواب کا پیریڈ ہے، اور رمضان کی 17 تاریخ بروز پیر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر گوئے کہ وحی کا سلسلہ شروع ہوا. تو سرکار غار میں عبادت کس کی کرتے تھے؟ علماء نے فرمایا اس خواب کے ذریعے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو عبادت کے طریقے، القاء، تمام باتیں گویا کہ آپ کو بتا دی گئی تھی، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس کے مطابق گویا کہ عبادت کرتے تھے. اب ربیع الاول سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کی ابتدا ہوئی ہے، اور یہ بڑا عظمت والا مہینہ ہے اور بڑا شرف والا مہینہ ہے کہ ربیع الاول اور بالخصوص پیر کے دن کو کئی نسبتیں ہیں. ولادت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ ربیع الاول کو ہے اور پیر کا دن ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ربیع الاول ہے اور پیر کا دن ہے. سرکار کی تکمیل ہجرت ربیع الاول ہے اور پیر کا دن ہے. اور آپ کی ظہور نبوت ربیع الاول ہے اور پیر کا دن ہے. یہی تکمیل کو علماء نے گویا کہ تفصیل کے ساتھ ریپیٹ کیا ہے کہ یہ خاص، اس میں کوئی معنویت تو ہے، افادیت تو ہے کہ بار بار اسی کے انتخاب ہوتا ہے. معاملات گھوم کر جب بھی ختم ہوتے ہیں تو دن یہی سامنے آ جاتا ہے. تو اس سے افادیت تو ہے، اس لیے میرے آقا پیر کے دن کا روزہ رکھتے ہیں. اور صحابہ کہتے ہیں حضور آپ پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہیں پوچھنے کی ضرورت کیا ہے، میں نبی ہوں نا، میرا جب ہر عمل شریعت ہے تو تم بھی رکھو. پوچھتے کیوں ہو مجھ سے کہ پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھا؟ جب میں نبی ہوں، میرا عمل سنت ہے، تمہارے لیے شریعت ہے اور میں شارع ہوں، تو تم بھی رکھا کرو. تو تم نے سوال کیوں کیا؟ یہ نہیں، بلکہ صحابہ کرام جانتے ہیں کہ سرکار کا عمل جو ہے وہ شریعت ہے، لیکن پھر سوال کیوں کرتے ہیں اور سرکار اس کی تردید بھی نہیں کرتے؟ پتا ہے کہ اس سے خاص راز پوچھنا چاہتے ہیں کہ سئل عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم صوم یوم الاثنین، حضور یہ پیر ہی کا روزہ کیوں، منگل کا نہیں، بدھ کا نہیں، اور دن کا اتنے اہتمام سے نہیں، پیر کا کیوں؟ سرکار یہ کہہ سکتے تھے پیر کا اس لیے رکھتا ہوں کہ جائز ہے، یہ نہیں کہا، تم بھی رکھ لو یہ نہیں کہا، بلکہ کیا فرمایا، فی ولد تو اس دن میرا میلاد ہے، تو نبی نے یہ بتانا تھا کہ میں نبی ہو کر اپنی میلاد کو بھولا نہیں، تو تم میرے غلام ہو کر کیسے بھول جاؤ گے؟ کہتے جی میلاد ثابت نہیں، تو میں نے کہا یہ کیا ہے پھر، ولد تو ولا یہ مادہ اشتقاق نہیں بن رہا میلاد کا، فی ولد تو اس دن میں پیدا ہوا، میلاد پیدائش کی تاریخ، یہ ساری ایک ہی تو چیز ہے، آپ بولے نہیں میلاد کا لفظ بتاؤ تو میں مانوں گا، تو یہ پھر احمقوں کی جنت والی بات ہے۔ سرکار فرماتے پیر کے دن میں نے روزہ اس لیے رکھا کہ اس دن میں پیدا ہوا ہوں، بتایا کہ جناب جب میں نے یاد رکھا تم بھی یاد رکھو، اور پھر یہ بتایا کہ میں زندہ قوم کا قائد اعظم ہوں، رہبر اعظم ہوں، اور زندہ قوموں کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ یادوں کو مٹاتے نہیں، یادوں کو مناتے ہیں، یادوں کو مٹاتے نہیں، یادوں کو مناتے۔ یہ کہتے کہ سرکار تو ایک ربیع الاول میں پیدا ہوئے تھے نا، یہ ہر دفعہ تم ربیع الاول میں خوشیاں کیوں مناتے ہو؟ میں نے کہا سرکار تو ایک ہی پیر کو پیدا ہوئے تھے نا، سرکار تو اپنی زندگی میں ہر پیر میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو میں نے کہا حضور آپ سمجھے نہیں، عید کہتے ہیں عید بنائے آد سے، کسے آد، لوٹنے والی چیز، جب بھی کوئی خوشی لوٹ کر اسی تاریخ پر آئے تو اسے عید کہا جاتا ہے عرب میں۔ یہ ہمارے لوگ گویا کہ عید، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کو کہتے ہیں، ورنہ اہل عرب ہر خوشی کے دن کو عید کہتے ہیں۔ مثلا اگر بچہ ایک تاریخ کو پیدا ہوا تو یہ دن دو تین چار، اب یہ دن بدل رہا ہے، اور جیسے 31 یا 30 کے بعد لوٹ کر ایک پر آئے گا تو یہ عاد ہوا، یہ لوٹا، تو عید عاد سے بنا ہے، تو جو خوشی لوٹ کر آتی ہے اس کو عید کہا جاتا ہے، اس کو عید کہا جاتا ہے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہر پیر کو گویا کہ اس روزے رکھتے ہیں۔ صحابہ نے میلاد کیا تھا، اب میں نے کہا نبی خود کر رہے ہیں تو صحابہ کی بات کرتا ہے، اور صحابہ نے یہ پوچھ لیا تو میلاد گویا کہ ثابت ہوا کہ یقیناً انہوں نے بھی اس خوشی کے ساتھ اظہار کیا ہے، جس کی تفصیل گویا کہ گزشتہ درسوں میں گزری ہے۔ تو گویا کہ ربیع الاول کے اس مہینے سے 6 مہینے کا یہ لمبا عرصہ رمضان تک کا جو ہے، یہ میری ماں نے جو فرمایا کہ رویہ صالحہ سے آپ پر وحی کی گئی، یہ تسلسل چلتا رہا، اور عین میرے آقا جب غار حرا کے اندر تشریف فرما تھے اور رمضان المبارک کی 17 تاریخ تھی، حضرت جبریل امین آ گئے، ثم جاء الحق، حق آ گیا، وہ فی الغار حرا۔ امام بخاری فرماتے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں کہ سرکار غار حرا میں تھے، فجاءہ الملک، اور ملک فرشتہ سرکار کے سامنے آیا، فقال اقرا، پڑھیے، بس اسی کا ترجمہ کر دیتا ہوں، وقت ختم ہو رہا ہے، اقرا، پڑھیے۔ فقلت، سرکار نے فرمایا، میں نے کہا، ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھنے والا، یا میں نہیں پڑھوں گا، تیسرا ترجمہ یا میں نہیں پڑھتا، یہ ترجمہ جو ہے میں پڑھا ہوا نہیں، یہ ترجمہ باطل ہے، اس کو سن لیں، میں دلائل سے ثابت کروں گا، اور یہ ترجمہ جو ہے کہ ما انا بقارئ، اس کا یہ ترجمہ ٹھیک ہے کہ میں نہیں پڑھنے والا، میں نہیں پڑھتا، میں نہیں پڑھوں گا، یہ تین ترجمہ یہاں ہو سکتے ہیں، یہ کہ میں پڑھا ہوا نہیں، تو جناب یہ جماعت والا ترجمہ ہے، یہ ترجمہ یہاں نہیں چلے گا، یہ ترجمہ عرب کے محاورے سے ہوگا، کہ عربی لوگ یہ گویا کہ مان نفی کے بعد اسم اور اس میں فاعل کے ذریعے اس کی خبر کو جب لاتے ہیں تو اس کا معنی کیا پیدا ہوتا ہے۔ خیر میں آگے اس کی تشریح کروں گا کیونکہ تفصیل طلب ہے، اور یہ جان ہے اس موضوع کی، میرے آقا کی شان ہے، اور آج تو وقت نہیں، ورنہ میں پوری تیاری کے ساتھ آیا تھا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سرکار لکھنا نہیں جانتے تھے، آج کی نشست میں ہم نے ثابت کرنا تھا، کل کریں گے انشاءاللہ، کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام لکھنا بھی جانتے ہیں اور پڑھنا بھی جانتے ہیں، جانتے نہیں، لکھا بھی ہے اور پڑھا بھی ہے، یہ انشاءاللہ ہم ثابت کریں گے آپ کے سامنے۔ اب یہ آیا کہ فرشتہ سامنے آیا، فرما اقرا، پڑھیے، سرکار نے فرمایا، فقلت ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھتا، میں نہیں پڑھنے والا، میں نہیں پڑھوں گا۔ قولا، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام شافر، فاخذنی، مجھے جبریل نے پکڑا، فغطنی، اور دبایا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ سرکار تھک گئے، ترجمہ ہی ٹھیک نہیں، یہاں پر دیکھیں ترجمہ کیا بنتا ہے اس کا، فاخذنی، مجھے پکڑا، فغطنی، مجھے دبایا، حتی بلغ منی الجہد، یہاں تک کہ مجھے دبانے سے فرشتے کو تھکن لگی، میں نہیں تھکا، حتی یہاں تک کہ بلغا، پہنچا، منی، مجھ سے، الجہد و شدت، یعنی مجھے دبانے کے بعد میں نہیں تھکا، مجھے کچھ نہیں ہوا، شدت جس کو پہنچی تھک جو گیا وہ فرشتہ تھا، محمد عربی نہیں تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہی ترجمہ گویا کہ علماء نے یہاں پر گویا کہ واضح طور پر کیا ہے. یہ آگے اس کی تشریح آئے گی اور میں اس سارے لفظ کو دوبارہ آپ کے سامنے ریپیٹ کروں گا کہ یہ معنی کیسے ہوگا. یہ کہنا کہ دوایا اور سرکار تھک گئے، عربی کا ترجمہ تو لفظ یہ بن رہا ہے یہاں پر کہ فاخذنی مجھے پکڑا، تو اخذا کا فاعل پکڑنے والا کون؟ جبریل. غطانی مجھے دبایا، دبانے والا کون؟ جبریل. تو اخذا کا فاعل بھی جبریل، غطانی کا فاعل بھی جبریل، حتی بلغا پہنچا. اب بلغا کا فاعل بھی جبریل ہے، بلغا کا فاعل بھی جبریل ہے کہ جس نے مجھے پکڑا اور جس نے مجھے دبایا، یہاں تک کہ اتنے زور سے دبایا. اس کا دو معنی ہو سکتا ہے کہ فرشتے نے مجھے پکڑ کر دبایا، اتنا دبایا کہ وہ تھک گیا، ایک ترجمہ اس کا یہ ہے. اور یہ کہ فرشتے نے مجھے اپنی پوری قوت کو پروان چڑھا کر دبایا، ایک معنی اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ الجہد کا معنی طاقت کے بھی ہے. ایک معنی علماء نے یہ کیا ہے کہ فرشتے نے اتنی زور سے دبایا جتنی اس میں طاقت تھی، جتنی اس میں جبریل جو پر میں زمین کو اٹھا کر لے جاتے ہیں آسمان پر. اس زمین کو بنی اسرائیل کے لیے جب عذاب آیا تو پر میں اٹھا کر لے گئے کہاں؟ آسمان پر. وہاں سے اس کو پلٹا ہے زمین قوم لوط کے اوپر، اور جب پلٹا ہے تو جناب وہ قوم تھیس نیس ہو گئی، تو جو زمین کو پروں میں اٹھائے اس کے بازو میں کتنی طاقت ہوگی؟ اور سرکار فرماتے پوری طاقت سے مجھے دبایا ہے. کہنا سبحان اللہ، مجھے پوری طاقت سے دبایا ہے. لیکن فرمایا حتی بلغا، یہاں تک کہ پہنچا اسے، منی مجھ سے الجہد و تھکن، اور فرشتہ مجھے دباتے ہوئے پوری طاقت اپنی پروان چڑھا چکا، پورا زور لگا چکا، یہاں تک کہ جب مجھے چھوڑا تو فرشتے کی سانسیں چلنے لگ گئی، یہاں تک کہ وہ تھک گیا، یہاں تک کہ وہ تھک گیا. پھر کہا ایک کرا، اب تو پڑھو. سرکار فرما مانا بقارین، میں نہیں پڑھنے والا، میں نہیں پڑھنے والا، دبانے سے کچھ نہیں ہوگا. فرما میں نہیں پڑھنے والا. فرما مانا بقارین، فرما میں نہیں پڑھوں گا. مانا بقارین، میں نہیں پڑھتا. سرکار فرما تو پھر مجھے دبایا، اور اتنا زور سے دبایا کہ پھر وہ مانا، حتی بلغا منی الجہد، کہ فرشتہ پھر تھک گیا. پھر کہا ایک کرا. سرکار فرما مانا بقارین، میں نہیں پڑھنے والا، میں نہیں پڑھنے والا، میں نہیں پڑھوں گا، میں نہیں پڑھتا. جب پھر کہا کہ جناب دبایا، پھر تھک گئے، پھر جملہ یہ کہا کہ اقرا باسم ربک الذی خلق. فرمایا ایسا کہو نا اللہ کے نام سے پڑھانا ہے، ورنہ دباتے رہتے خود ہی تھکتے، ہوتا کچھ نہیں، ہوتا کچھ نہیں. اس لیے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث مبارکہ واضح طور پر موجود ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد موجود ہے کہ لی مع اللہ وقت، میرا اللہ کے پاس ایک وقت ہوتا ہے، لا یسعنی فیہ ملک المقرب ولا نبی المرسل، کہ وہاں پر نہ کسی بڑے نبی کی گزر ہوتی ہے، نہ اس کی گنجائش ہوتی ہے، نہ کسی فرشتے کی گنجائش ہوتی ہے، کہ جب وہ وقت مجھ پر آ جاتا ہے کہ جب میں اپنے رب کا ہو جاتا ہوں تو نہ میرے سامنے کوئی فرشتہ کوئی گنجائش رکھتا ہے اور نہ کوئی ملک گنجائش رکھتا ہے. تو یہ علماء نے لکھا کہ سرکار کو دو دفعہ بار بار کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ فرما حالت استغراق میں تھے، رب کی جانب تھے، اور بار بار دبا کر استغراق کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے تھے جبریل، کہ سرکار میری طرف متوجہ ہو جائیں، میری طرف متوجہ ہو جائیں. لیکن سرکار کی آنکھیں بند تھی، یہی فرماتے کہ مانا بخارین، مانا بخارین. اور یہ عربی کا جملہ ہے، یہ عربی کا ایک محاورہ ہے جو سرکار نے زبان سے فرمایا، یہ قرآن کی کوئی آیت نہیں. فرمایا مانا بخارین، میں نہیں پڑھنے والا. جس طرح کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جب بھائی آپ کے پاس آئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے سارا حضرت یوسف کا قصہ بیان کیا، تو ساتھ میں وہ کہنے لگے کہ باپ کو یقین تو ہوگا نہیں، یہی سمجھیں گے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا تھا انہوں نے، اور آ کر کہہ رہے تھے کہ ہم نے یوسف کا بڑا خیال کیا اور اسے بھیڑیے نے کھا لیا. تو ساتھ میں وہ اپنی صفائی میں جملہ کیا کہتے ہیں، وما انت بمومن لنا. یہاں پہ دیکھیں مومن جو ہے وہ آ رہا ہے اس میں فائل، وما انت بمومن لنا، اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں سب؟ آپ ہمارا یقین نہ کریں گے. یہ نہیں کہ آپ کو یقین نہ ہوا، بلکہ آپ ہمارا یقین نہ کرے گے. اسی طرح میں نہیں پڑھوں گا، مانا بقارین، میں نہیں پڑھوں گا. صلح حدیبیہ کا جب عہد نامہ ٹوٹ گیا، سرکار نے مکہ پر لشکر کشی کا ارادہ کر لیا، ابو سفیان دوڑتے ہوئے آئے اور کہا کہ سرکار رحم فرمائے، دوبارہ عہد کر لیتے ہیں، غلطی ہو گئی، ہم نے عہد کیا تھا آپ سے کہ 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے، لیکن ہمارے نکم میں لوگوں نے آپ کو اور آپ کے مسلمانوں کو تنگ کیا، عہد توڑ دیا، آپ کے ساتھیوں کو شہید کیا، اب عہد کو دوبارہ تجدید کر دیں. سرکار نے فرمایا ابو سفیان سے کوئی بات نہیں ہوگی، اب ہم فتح مکہ خود ہی آئیں گے، عہد تم نے توڑا ہے ہم خود مکہ آئیں گے، یہ بار بار کبھی احد ہے کبھی بدر ہے کا انتہا ہو گئی، اب ہم مکہ خود آئیں گے، مقابلہ مکہ میں کر لینا. اب یہ ڈر گئے ابو سفیان. وما انا بقارئین، اس لفظ پہ غور کریں، ابو سفیان ڈر گئے اور جا کر حضرت ابو بکر سے کہنے لگے آپ میری سفارش کر دیں سرکار سے، تو سرکار مان جائے. تو ابو بکر کی زبان پر کیا تھے، ما انا بفاعلین. کیا فرمایا ابو سفیان کو، ما انا بفاعلین، میں نہیں کروں گا. یہ ایک محاورہ ہے، ما انا بفاعلین، میں نہیں کروں گا، تو ما انا بقارئین، میں نہیں پڑھوں گا. بات تو واضح ہے، یہ کیا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، یہ تو اپنے غلیظ عقیدے کو ڈالا جا رہا ہے بیچ میں، میں پڑھا ہوا نہیں، یہ معنی ہی نہیں بنتا ہے. ورنہ سیدنا ابو بکر کے اس معنی کا کیا معنی ہوگا، صرف ابر قارئین ہے، فاعلین ہے، وہ بھی اس میں فاعل ہے، یہ بھی اس میں فاعل ہے، یہاں بھی معنی نافیہ کا، انا اس کا اسم ہے، فاعل اس کی خبر بن رہا ہے، وہاں پر فرمایا ما انا بقارئین، یہاں فرمایا ما انا بفاعلین، ما انا بفاعلین. ابو سفیان میں سرکار سے کبھی یہ بات نہیں کروں گا، وہاں پر مستقبل کا معنی کیا جاتا ہے کہ ما انا بقارئین، میں یہ بات نہیں کروں گا، تو مانا بے قارئین جبریل، میں نہیں پڑھوں گا. تو ترجمہ یہی ہے کہ میں نہیں پڑھنے والا، یا میں نہیں پڑھوں گا، یا میں نہیں پڑھتا. اور یہ پانچ آیتوں کا نزول ہوا، یہ سارے ایمان اور ابتدائی وحی کی حساس بحث ہے. انشاءاللہ عزیز کل کے درس میں آپ حضرات کے سامنے مزید اس کی تفصیل اور اس کو ذرا بیدار مزید سماعت کریں. یقیناً آپ نے بھی تراویح پڑھی ہے، میں نے بھی تراویح پڑھی ہے، روزہ آپ نے بھی رکھا ہے، میں نے بھی رکھا ہے، بھوک آپ کو بھی لگی ہے، مجھے بھی لگی ہے، پیاس آپ کو بھی ہے، مجھے بھی ہے. لیکن یہ مضامین سستی والے نہیں ہے، یہ تو جاذبیت والے ہیں، یہ وجد والے ہیں، یہ تو ایسے ہیں کہ پڑھنے والا اور پڑھانے والا ہو تو مردے نے بھی جان آ جائے. اس میں میرے آقا کی ایسی عظمتیں اور شان بیان کی گئی ہے، اور اس کا طریقہ یہ کہ زبان پر سبحان اللہ، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی روح اقدس کو ثواب کی نیت سے، اور جن کا نام آ رہا ہے ان کے گویا کے نام نامی اسمِ گرامی کے ثواب کی نیت سے جب بندہ پڑھتا ہے تو اس روحانیت سے حلاوت اور دماغ میں ایک تر و تازگی پیدا ہو جاتی ہے کہ جس میں بولنے میں بھی بندہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، سننے والے بھی اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، سب یہی سمجھتے ہیں کہ ذکر چل رہا ہے آمینہ کے لال کا. تو اس فکر کے ساتھ یہ حدیثیں سنی جاتی ہیں، اور اس دیوانگی کے ساتھ اور اس جذب اور گویا کے واسطگی کے ساتھ یہ روایتیں سنی جاتی ہے، ورنہ یہ تو بے شمار جگہ پر آپ نے سنی ہوگی تو وہ پھر مزہ نہیں پیدا ہوتا. اس لیے کہ جناب تھوڑی دیر کی ساتھ، اس لیے فرمایا کہ ایک ساتھ کا اپنے آپ کو گما دینا تو کئی سال کی عبادت سے بہتر ہے. کہ جناب ایک ساتھ ہم اپنے آپ کو گما کر، اپنے نام کو، اپنے پتہ کو، ہم کہاں بیٹھے اس کو گما کر، ہم صرف یہ یاد رکھیں کہ ہم سرکار کا ذکر کریں، ہمیں یہ یاد نہ ہو کہ ہم کون ہیں. میرا امام کہتا ایسا گما دے، ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، یہ دعا ہے، ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. آمین. ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. مولا ہمارے اس درس کو قبول فرما دے، ہمیں ایمان صادق عطا فرما، جذبہ صادق عطا فرما. مولا کریم قرات بخاری کی برکت سے حاضران محفل کے تمام مقاصد کو پورا فرما. مولا کریم ہم جیسے نکمے گندے لوگ کتنے حساس مضامین کو لیے بیٹھے ہیں کہ تیرے حریم ناز سے اشارے ہو رہے ہیں ذات مصطفیٰ، یعنی تو نے ہمیں یہ توفیق بخشی اپنے حبیب کے صدقے کہ ہم ایسے مضامین بھی پڑھ سکتے ہیں، ایسی باتوں کو بھی ہم سنا سکتے ہیں. حالانکہ اس کی حرمت کو دیکھا جائے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ کہاں کی باتیں ہیں، کس کی باتیں ہیں، اور کب تو نے اپنے محبوب کے طفیل یہ مضامین ہمارے لیے آسان کر دیے ہیں. تو دنیا و آخرت کی راہوں کو بھی آسان کر. مولا کریم 1200 سال سے تقریباً قرات بخاری ہو رہی ہے، جید مشائخ اور بزرگان دین، سرکار غوث اعظم نے بھی اسے پڑھایا ہے اور بڑے بڑے ائمہ نے اسے پڑھایا ہے. مولا کریم ان کی قرات تو تیری بارگاہ اور تیرے محبوب کی بارگاہ میں مقبول رہی ہے، ان کے صدقے ہماری قرات کو بھی مقبول کر لی. انہوں نے بھی اپنی شاگردوں کو، اپنے دوست و احباب کو جمع کر کے تیرے حبیب کے اس کلام سے آشنا کیا ہے. مولا کریم آج ہم بھی اس حیت کی نقل تو کر رہے ہیں لیکن اس طریقے کا جذبہ تو نہیں ہے، لیکن مولا کریم ان صادقین کے صدقے ہمارے اس حقیر مجمع کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے. ہماری ٹوٹی پھوٹی گفتگو اور کاہلی والی سماعت کو مولا کریم جذبہ صادق کا جامع پہناتے ہوئے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزی عطا فرما. جو پریشانی حال میں مبتلا ان کی پریشانی کو دور فرما, جو بے اولاد ہے انہیں مولا کریم صاحب اولاد فرما, جو صاحب اولاد ہے ان کی اولاد کو ان کا فرمان بردار بنا. مولا کریم جو ہمارے بزرگ اور معمر افراد بیمار ہیں, جو ہمارے جوان بیمار ہیں, جو ہمارے بچے بیمار ہیں, گھروں میں بیمار ہیں, اسپتالوں میں بیمار ہیں, ہمارے بہت اچھے سامعین میں سے ہیں جو ہر روز تشریف لاتے, بہت سخت انہیں بخار ہے اور کئی دنوں سے بخار ہے اور اترتا نہیں ہے. دعا کریں اللہ رب العزت قرات بخاری کے صدقے مولا کریم انہیں شفا عطا فرما, انہیں صحت عطا فرما. مولا جو اسپتالوں میں بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما. لا علاج مرض مولا کریم تیرے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا, تو بنجروں کو لالہ زار کر سکتا ہے, خشک جگہ پر تو مولا کریم تر و تازگی اور شباب و حسن پیدا کر سکتا ہے. تو مولا کریم دنیا کے لیے لا علاج ہے, تیری طرف سے ایک حکم کلمے کی اجازت ہے. مولا کریم قرات بخاری سے جو لا علاج بھی ہے ان کو بھی شفائے کاملہ عطا, ان کو بھی شفائے کاملہ آج عطا فرما. اتنے حساس مضامین پر ہم گفتگو کر رہے ہیں, درس ختم ہو رہا ہے, تمام تر توجہ کو حاضر کر لیں اور دنیا سے دوری اپنے قلب کے اندر پیدا کر لیں. دماغ میں انسان کر سکتا ہے سرکار کی برکت سے, سرکار کا نام لے انشاءاللہ دنیا دماغ سے نکل جائے گی. اور تصور کرنے کے گنبد خضرا کے سامنے ہیں اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسے مقام پر جلوہ گر ہیں کہ وہ یوم شفاعت ہے, اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنی خیرات بانٹ رہے ہیں. اور قرات بخاری جو آج ہم نے اتنے حساس منصب پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا نقطہ اول جو ہے وہ آج ہم اپنے سامنے یہاں پر زیر بحث کر رہے ہیں, اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے دربار رسالت کی حرمت و دبدبے کو ذہن میں بٹھاتے ہوئے قبولیت کی نیت کرتے ہوئے میرے ساتھ مل کر آنکھوں کو بند کر کے محبت کے ساتھ میرے آقا کو جو خدا نے مقام دیا ہے اس بڑائی کو بیان کرتے ہوئے مل کر پڑھ لیجئے, محمد سید الکونین وساقلین والفریقین من عرب ومن عجم, مولایا واخر دعوانا.